الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أم هل تستوي الظلمات والنور هل يستوي الأعمى والبصير معزز السامعين الكرام اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں علم اور اہل علم سے متعلق ارشاد فرمایا ہے. علم کو ایک نور سے روشنی سے تشبیہ دی گئی ہے. علم ایک نور ہے, ایک روشنی ہے, اور بتایا گیا ہے کہ روشنی اور اندھیرا یہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہوتی. ایسے ہی اندھا آدمی اور بینا آدمی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جب روشنی ہوتی ہے ہر چیز نظر آتی ہے, آدمی کسی سے ٹکراتا نہیں ہے, یہاں راستے میں کھنٹا ہے, دیوار ہے, نالی ہے, کوئی غلط چیز ہے, روشنی کے اندر سب چیز نظر آتی ہے, آدمی ہر چیز سے بچ بچ کے چلتا ہے. جو نقصان دینے والی چیزیں ہیں وہ بھی نظر آتی ہیں, فائدہ دینے والی چیزیں ہیں وہ بھی نظر آتی ہیں. روشنی کے اندر یہ قرآن پاک رکھا ہوا ہے, یہ کتاب رکھی ہوئی ہے, یہ حدیث رکھی ہوئی ہے, یہ میرا والد ہے, یہ میرا چچا ہے, یہ میرا تایا ہے, یہ فلاں عزیز ہے, فلاں رشتہ دار ہے. روشنی میں سب چیزیں نظر آتی ہیں, اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا. اب اندھیرے کے اندر جب آدمی ہوتا ہے, کبھی وہ کسی کھنٹے سے ٹکرا جائے گا, کبھی اس کا پیر نالی میں گر جائے گا, یہ سارے خطرات اس کے لیے ہوں گے. ایسے ہی جب اندھیرے میں کوئی اسے نظر ہی نہیں آ رہا ہے, نہ باپ نظر آتا ہے, نہ دادا, نہ تایا, نہ چچا, اب وہ کسی کے اوپر بھی پیر لگ جائے اور کسی کے بھی اس کا گھٹنا لگ جائے گا, کسی کے اوپر بھی پیر پڑ جائے گا, چونکہ اسے نظر ہی نہیں آ رہا, وہ تو معذور ہے, نظر نہیں آ رہا ہے, اندھیرا ہے. اور جب روشنی میں معلوم ہوگا تو وہ معافی بھی طلب کرے گا, معاف فرمائیے, اندھیرا تھا, نظر نہیں آ سکا اور مجھ سے گستاخی ہو گئی, اور اندھیرا تھا, مجھے نظر نہیں آیا. تو اندھیرا روشنی, ظاہر ہے کہ دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے. روشنی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے, اور اندھیرا اس نعمت سے بہت بڑی محرومی ہے. آنکھوں والا آدمی, بے آنکھوں والا آدمی, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اندھا آدمی ہر وقت خطرات کے اندر گھرا ہوا ہے, جب اسے کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی, اس سے ٹکرا جائے گا, اس سے ٹکرا جائے گا, یہاں گر جائے گا, یہاں پیر ٹوٹ جائے گا, یہاں گھٹنے میں چوٹ آ جائے گی, جب اسے کوئی نظر ہی نہیں آتا. اور ایک آدمی ہے, آنکھوں والا ہے, سبا کا ہے, وہ ہر چیز کو دیکھ دیکھ کے چلتا ہے, کوئی خطرے کی چیز ہے اس سے بچے گا, جو قاعدے کی چیز ہوگی, نفے کی چیز ہوگی, اسے حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. آدمی آنکھوں والا ہے, اسے نظر آیا یہ عالم ہے, اسے سلام کرے گا, یہ باپ ہے اس کا ادب کرے گا, یہ چچا ہے اس کا احترام کرے گا. اسے آنکھوں سے نظر آ رہا ہے, اندھے کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. تو یہی حال ہے علم کا اور جہل کا. اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. آپ فرما دیجئے, کیا علم والے اور بے علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اس میں جہاں فضیلت کو بیان فرمایا گیا ہے کہ اہل علم اور بے اہل علم دونوں برابر نہیں ہو سکتے, یعنی اہل علم کی جو فضیلت ہے, ان کا جو مقام ہے, ان کے لیے جو فضائل ہیں, ان کے جو مراتب ہیں, ظاہر ہے کہ بے علم آدمی ان فضائل اور ان کا مستحق نہیں ہو سکتا, ان مراتب کا مستحق نہیں ہو سکتا. تو جہاں یہ فضیلت سے متعلق ہے وہیں اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی سے بھی متعلق ہے. اہل علم کی زندگی اور جو بے علم ہیں ان کی زندگی, دونوں کی زندگی برابر نہیں ہو سکتی. علم والا روشنی والا ہے, اسے ہر چیز نظر آ رہی ہے, وہ اور جو اندھیرے میں ہے یا اندھا ہے, دونوں کی زندگی کیسے برابر ہو جائے گی؟ تو علم کو ایک نور کہا ہے, ایک روشنی کہا ہے. اور روشنی سے ایک بات اور بھی سمجھ میں آتی ہے, روشنی جہاں ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس قریب کی جگہ کو وہ روشن کرتی ہے. جس مکان کے اندر روشنی ہے تو سب سے پہلے اس مکان کو روشن کرے گی, اس مکان کے اندر کی اچھائی یا برائی سب سے پہلے نظر آئے گی. اسی لیے آپ رات یا کوئی بھی جب آدمی مکان بناتا ہے تو مکان کی ایک اچھی بری چیز نظر آتی ہے, اور جو بری چیز ہے اسے ہٹانے کی فکر کرتے ہیں, بھائی ہاں یہ گرد آ گیا, یہ غبار آ گیا, یہ صفائی نہیں کی, ہم ملازم کو ڈانٹیں گے تم نے یہ مکان کی صفائی کی کیوں نہیں کی, یہاں یہ کوڑا پڑا ہوا ہے, یہ کاغذ پڑا ہوا ہے. تو کوئی غلط چیز ہے وہ بھی نظر آ رہی ہے, کوئی کمی ہے وہ بھی نظر آ رہی ہے. بھائی وہ ایک اینٹ پلستر سے رہ گئی, وہاں پتھر نہیں لگا, فلا اینٹ اتنا باقی رہ گیا, سب جگہ تو ہو گئی, اب وہ آپ ملازم کو بلائیں گے, مستری کو بلائیں گے کہ بھائی یہ تم نے یہ کیوں چھوڑ دیا, یہ اتنا ایسا حصہ پلستر لگانے سے کیوں چھوڑ دیا, یہاں پتھر لگانے سے کیوں چھوڑ دیا. تو مکان کے اندر ہر نفع کی چیز بھی نظر آ رہی ہے اور نقصان کی چیز بھی نظر آ رہی ہے. نقصان کی چیزوں کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور جو چیزیں اچھائی اور خوبی نفع کی ہیں ان کو مکان میں لگانے جمع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو مکان کی ایک ایک چیز اچھی یا بری آدمی کو نظر آتی ہے. یہی آنکھ کا فائدہ ہے, یہی روشنی کا فائدہ ہے. انسان کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اس کے قلب کے اندر علم رکھا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے قلب کے اندر ایک روشنی کا بلب اس کے قلب کے اندر لگا دیا. اور جب اس کے قلب کے اندر ایک روشنی آ گئی تو اب سب سے پہلے اس کو جو چیزیں نظر آئیں گی اپنے قلب کی چیزیں نظر آئیں گی. اس علم کا تقاضا, علم کی روشنی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے دل کے اندر جو بھرا ہوا ہے اب اس کو نظر آئے, دل کے اندر جو اچھائیاں ہیں, فضائل ہیں وہ نظر آئیں, رضائل ہیں وہ بھی نظر آئیں. میرے قلب کے اندر کیا رضائل بھرے ہوئے ہیں؟ دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں, جو اچھائیاں ہیں ان کو فضائل سے تعبیر کرتے ہیں, جو برائیاں ہیں ان کو رضائل سے تعبیر کرتے ہیں. انسان کے اندر دونوں چیزیں ہیں, ایک چیز محمود ہیں, ایک چیز مذموم ہے. اعمال حسنہ یا اخلاق حسنہ, آدمی کے اندر اچھے اخلاق ہیں, ادب ہے, احترام ہے, توبہ ہے, استغفار ہے, قناعت ہے, اللہ کے ساتھ توکل ہے, اللہ کا تعلق ہے, اللہ کی محبت ہے, عظمت ہے, اللہ کا عشق ہے, سنت کی محبت ہے, یہ تمام کی تمام چیزیں انسان کے اندر یہ فضائل ہیں. آدمی کے اندر اخلاص ہے, تقویٰ ہے, طہارت ہے, پاکیزگی ہے, اپنی آخرت کی فکر ہے, دنیا سے بے رغبتی ہے, یہ تمام فضائل ہیں. یہ سب چیزیں انسان کو جب دل کے اندر روشنی آئی تو یہ سب چیزیں اب اسے نظر آئیں گی, میرے اندر کتنے فضائل موجود ہیں. رضائل ہیں وہ بھی نظر آئیں گے. رضائل گندگی, گندی عادتیں, نقائص, عیوب, آدمی کے اندر حسد ہے, کبر ہے, کینہ ہے, کپٹ ہے, انسان کے اندر بخل ہے, اور انسان کے اندر غصہ ہے, یہ ساری چیزیں بھی انسان کے اندر ہیں. تو یہ فضائل بھی آدمی کو نظر آئیں گے اور رضائل بھی نظر آنے چاہیے. جیسے مکان کے اندر جو مکان کی زینت کا ذریعہ ہیں وہ چیزیں بھی آدمی کو نظر آتی ہیں, اور جو چیزیں مکان کے اندر عیب کا ذریعہ ہیں وہ چیزیں بھی نظر آتی ہیں. اور آدمی جب مکان تیار کرتا ہے تو سب سے پہلے مکان کے اندر جو اچھائیاں ہونی چاہیے ان کی فکر کرتا ہے کہ صاحب پلستر ایسا ہو, پتھر ایسا ہو, اور فلاں چیز ایسی ہو, ایسی ہو, ایسا رنگ ہو, ایسا روغن ہو, ان چیزوں کی فکر کرتا ہے. اور یہ فائدے کی چیز تھی, یہاں تک کہ وہ اس میں باتھ روم میں غسل خانے میں بھائی وہ چٹکنی نہیں لگی, کپڑا ٹانگنے کے لیے وہ کمی باقی رہ گئی ہے, تو چھوٹی چھوٹی کمی بھی نظر آتی ہے اور اس کی آدمی فکر کرتا ہے. اسی طریقے پر انسان کا بھی اپنا حال ہے, دل کے اندر جو دونوں چیزیں ہوتی ہیں, جب انسان کے قلب کے اندر روشنی آ گئی تو اب دونوں چیزیں آدمی کو سب سے پہلے اپنی نظر آنی چاہیے. انسان کے اندر کیا ہمارے اندر فضائل ہیں, کیا فضائل نہیں ہیں, ہم کتنے فضائل سے محروم ہیں, کتنے نقائص, کتنے عیوب, کتنے رذائل ہمارے اندر بھرے ہوئے ہیں, ایک ایک چیز ہمیں نظر آنی چاہیے. اور جب ہر چیز نظر آ رہی ہے اب ان کو اپنے اندر سے نکالنے کی فکر کرنی چاہیے. ہمارے اندر تو حسد بھی بھرا ہوا ہے, حسد کو دور کیسے کریں, اپنے مشائخ سے معلوم کریں گے. ہمارے اندر تو بخل بھی ہے, بخل کو کیسے دور کریں, کبر کو کیسے دور کریں, اور ہم غصے کی صفت ہے اس کو کیسے دور کریں. معمولی معمولی باتوں پر لڑائی جھگڑا یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں, ان چیزوں کو ہم اپنے اندر سے کیسے دور کریں. تو ایک ایک رذیل کو دور کرنے کی آدمی کو فکر ہوگی جب وہ رذائل آدمی کو نظر آئیں گے. جیسے آدمی کا بدن ہے, بدن کے اوپر داغ دھبے لگتے ہیں تو ان داغ دھبوں کو برداشت نہیں کیا جاتا, بلکہ ان داغ دھبوں کو پہلی فرصت میں دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. آپ کا بہترین کپڑا, بہترین صاف ستھرا پریس کیا ہوا کپڑا ابھی پہنا, لیکن ذرا سا کہیں داغ لگ گیا, کہیں بیت الخلاء میں گئے اور وہاں وہ پیر ذرا سا پھسلا, خود چھینٹے آ گئیں, اور ابھی وہاں شادی میں جانا ہے, دوستوں کے یہاں جانا ہے. اب آپ بہترین کپڑا ہے لیکن ذرا سا دھبا لگا ہوا ہے, اس ذرا سے دھبے والے کپڑے کو پہن کر اب ہم اپنے دوستوں کے یہاں نہیں جا سکتے, اپنے رشتہ داروں کے یہاں نہیں جا سکتے کہ بھائی اس کرتے کو تو ہم پہن کے نہیں جائیں گے, بھائی ذرا سا تو دھبا ہے. کہ نہیں بھائی, بھلا تم یار کیسی بات کہہ رہے ہو, یہ دھبا لگا ہو اسے پہن کے جائیں گے, کوئی کیا کہے گا. تو اپنے کپڑے کے اوپر ذرا سا دھبا ہم برداشت نہیں کریں گے جب تک ہم اسے دور نہ کر لیں اور زائل نہ کر لیں. اسی طریقے پر آدمی کی روح ہے, آدمی کا قلب ہے, اس کے اندر بھی یہ داغ دھبے لگتے ہیں, اور ان داغ دھبے علم کی روشنی میں, جو اللہ تعالیٰ انسان کے دل کے اندر علم کی روشنی رکھتا ہے, اس کے اندر آدمی کو خود اپنے داغ دھبے نظر آتے ہیں. اس لیے ان کی صفائی بھی ضروری ہے, اپنے دلوں کی صفائی, اپنے قلب کی صفائی, اپنی روح کی صفائی. ان داغ دھبوں کے ہوتے ہوئے یقیناً وہ ہمارا دل اور ہماری روح بھی کامیاب نہیں ہے. ہم اس دل کو لے کر, ہم اپنی اس روح کو لے کر اپنے بزرگوں کے پاس جائیں, اپنے مشائخ کے پاس جائیں, قیامت میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوں, اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہماری حاضری ہو, اور ہم وہ دل لے کر جائیں جو ان تمام رذائل سے بھرا ہوا ہے, اس میں حسد ہے, کبر ہے, اور اس میں کینہ ہے, کپٹ ہے, دنیا بھر کے سارے رذائل بھرے ہوئے ہیں. اور ان تمام رذائل اور عیوب سے بھرے ہوئے دل کو ہم لے کر جائیں اپنے خدا کے دربار میں تو کیسے جائیں گے. اسی لیے دنیا میں اپنے دلوں کی صفائی ضروری ہے, اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. وہ دن ہوگا نہ مال نفع دے گا, نہ اولاد نفع دے گی, نہ کسی کے بیٹے نفع دیں گے, کوئی مال و دولت, کوئی چیز اللہ کے یہاں کسی چیز کی پوچھ نہیں ہوگی, اور کوئی چیز اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا. وہاں کیا چیز قبول ہوگی؟ الا من اتى الله بقلب سلیم. اللہ تعالیٰ قلب سلیم کو چاہتے ہیں, یہ قلب سلیم لے کر آیا ہے. قلب سلیم, اس کی قیمت اللہ کے یہاں لگے گی. قلب سلیم کے علاوہ جس دل کے اندر ذرا سی بھی کبھی ہوگی داغ دھبے ہوں گے, اس کو رد کر دیا جائے گا. آج ذرا سی چیز آپ خریدتے ہیں اور اس میں ذرا سا بھی دھبا ہوتا ہے تو آپ اسے برداشت نہیں کرتے, نہیں بھائی یہ نہیں چاہیے. سیب خریدنے گئے اور بہترین سیب, لیکن ذرا سا داغ لگا ہوا ہے, آپ اٹھا کے رکھ دیں گے. آپ اور دوسرا پھل لینے کے لیے گئے, معمولی سا داغ لگا ہوا ہے, آپ اسے اٹھا کر ایک طرف ڈال دیں گے, ہمیں نہیں چاہیے. کپڑا لینے کے لیے گئے, کپڑا بہترین کپڑا ہے دکاندار کے پاس, لیکن ذرا سا کٹا ہوا ہے, یہاں سے ذرا سا کٹا ہوا ہے, آپ اسے واپس کر دیں گے, یہ نہیں چاہیے. اور دوسری چیزوں کا بھی حال یہی ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی اس کے اندر نقص ہے آپ اسے واپس کر دیتے ہیں, بھائی ہمیں نہیں چاہیے, یہ نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ سے ہم نے معاملہ کیا ہے, اپنے دلوں کا معاملہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے دلوں کی قیمت لگائی ہے, اور دل اللہ تعالیٰ صاف ستھرا دل چاہتے ہیں, ہمیں بھی صاف ستھرا دل چاہیے, بے روگا دل چاہیے, بے عیب دل چاہیے, اس کے اندر یہ داغ دھبے نہ ہوں, نقائص نہ ہوں, حجوب نہ ہوں. ان تمام چیزوں سے پاک صاف دل لے کر آئے گا تو اس دل کی قیمت ہمارے یہاں لگے گی, ہم اس دل کی قیمت اس کو دیں گے. اللہ تعالیٰ دل کا خریدار ہے, اور اس دل کی قیمت جب یہ صاف ستھرا ہو, بے روگا ہو, بے عیب ہو, بغیر نقص کے ہو, پھر یہ دل کی قیمت وہ قیمت ہے کہ زمین آسمان کے خزانوں میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. یہ دل انسان کا اتنا قیمتی ہے کہ زمین آسمان کے تمام خزانے اس کے سامنے ہیچ ہے. جب یہ دل صحیح دل ہوتا ہے پھر اللہ کے یہاں اس کی وہ قیمت لگتی ہے. الا من اتى الله بقلب سلیم, لیکن قلب سلیم ہو, یعنی جو بے روگا ہو, بے داغ ہو, بغیر دھبوں کے ہو, جس کے اندر یہ تمام رذائل میں سے کچھ بھی نہ ہو. اسی لیے اپنے دلوں کی رذائل سے حفاظت ضروری ہوئی. اسی لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا, اور آپ کی ذمہ داریوں میں یہ تزکیہ بھی فرمایا, وَيُزَكِّيهِمْ, اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں. تزکیہ کا مطلب یہی ہے کہ انسان کے قلب کے اندر جو رذائل بھرے ہوئے ہیں, نقائص, عیوب, ان کو دور کرتے ہیں, اور ان رذائل کو دور کر کے ان کی جگہ فضائل, محامد سے ان کے دلوں کو مزین کرتے ہیں. مکانوں کے اندر سے پہلے کوڑا کباڑا نکالا جاتا ہے, گندگی صاف کی جاتی ہے, پھر اس کے اوپر, اس کے بعد مکانوں میں رنگ روغن, زیبائش, زیب و زینت کی چیزیں کی جاتی ہیں. گندگی کے ہوتے ہوئے, کوڑے کباڑے کے ہوتے ہوئے مکانوں کو کوئی آراستہ نہیں کرتا. پہلے کوڑا کباڑا دور کرتے ہیں, پھر اس کے بعد مکانوں کو آراستہ کرتے ہیں. بس یہی حال ہے انسان کے دل کا, کہ دل پہلے ان رذائل سے پاک ہوگا, اور رذائل سے پاک ہو کر پھر وہ فضائل کے ذریعے سے مزین ہوگا, آراستہ ہوگا, اور اس کے اندر پھر فضائل کے ذریعے سے رونق آئے گی, خوبصورتی آئے گی. اسی یہ مقصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا قرار دیا, جہاں تعلیم تربیت کو فرمایا, تلاوت کو فرمایا, وہاں ساتھ ساتھ تزکیے کو بھی فرمایا. رذائل کا دور کرنا اور فضائل کا حاصل کرنا لوگوں کے دلوں میں, یہ ذمہ داری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی. چنانچہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جماعت حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی دی گئی, آپ نے ان کے اوپر یہ محنت کی, اور آپ کی صحبت مبارکہ اور آپ کی تربیت کے ذریعے سے ان کا تزکیہ ہوا. جو رذائل تھے وہ رذائل ان کے نکلے, اور رذائل نکل کر فضائل سے ان کے دل آراستہ ہوئے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے, اور وہ تمام کے تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اپنے دلوں کے رذائل کو دور کر کے اور فضائل کو حاصل کر کے وہ پوری کی پوری جماعت ایسی جماعت بن گئی کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی قبولیت کی خوشخبری دے دی, رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہے, وہ اللہ سے راضی ہیں, اور اللہ نے خوشخبری قبولیت کی دے دی. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي, ان کے لیے ہم نے جنت تیار کر دی ہے, باغیچے تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی, ایسے باغیچے ہم نے ان کے لیے تیار کر دیے ہیں. اور فرمایا یہ انہی کے لیے نہیں جو ان کا اتباع کریں گے, وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, جو ان کا اتباع کریں گے صحابہ رضی اللہ اجمعین کا, یعنی جس طرح انہوں نے اپنا تزکیہ کیا, رذائل کو دور کیا اور فضائل سے اپنے آپ کو آراستہ کیا, اسی طرح جو اپنا تزکیہ کرے گا ان کے نزدیک بھی ہمارے یہاں یہ قبولیت ہے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي, ان کے لیے بھی ہم نے باغیچے, جنت کی نعمتیں اور جنت کے باغات ہم نے ان کے لیے بھی تیار کر دیے ہیں. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جماعت تیار فرمائی, اور ایسی جماعت تیار فرما کر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سند مرحمت فرما دی اور فرما دیا کہ میرے ان صحابہ کا تزکیہ ہو گیا اور تزکیہ ہو کر یہ دوسروں کے تزکیے دوسروں کی روشنی کا ذریعہ بن گئے، اب ان کے ذریعے سے دوسروں کو روشنی حاصل ہوگی اور دوسرے لوگ ہدایت پائیں گے، یہ ایسا نمونہ تیار ہو گیا۔ چنانچہ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحابی کن نجوم فبأيهم اقتدیتم اهتدیتم، میرے تمام صحابہ ستاروں کے مثل ہیں، ستارے کے اندر آپ نے دیکھا کہیں اندھیرا نہیں ہے، روشنی روشنی ہے، اندھیرے کا نام نہیں ہے، اندھیرا ختم ہو چکا، روشنی اس میں مکمل ہو کر وہ بالکل منور اور نورانی بن گیا اور نورانی ہو کر دوسروں کو نورانی کرنے والا بن گیا۔ یہ تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اسی طرح کہ جو ان کا اقتدا کرے گا ان کے طریقے پر ہوگا، یعنی ان کی طرح وہ اپنا تزکیہ کر لے گا، اپنے اندر سے رذائل کو دور کرے گا، اپنے بڑوں اپنے مشائخ کی صحبت میں رہ کر ان کے مشوروں کے ذریعے سے اپنا رذائل سے اپنا تزکیہ کر لے گا اور اپنے قلوب کو فضائل سے آراستہ کر لے گا تو وہ بھی ہدایت پا جائے گا اور وہ ہدایت پا کر وہ بھی قلب سلیم والا بن جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں جس قلب سلیم کی قیمت ہے یہ بھی وہ قلب سلیم والا ہوگا اور اللہ کے یہاں یہ بھی مقبول ہوگا اور اس کے دل کی قیمت اللہ تعالیٰ کے یہاں لگے گی۔ یہی کام مشائخ نے کیا، اللہ تعالیٰ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین، ان کے بعد اور دوسرے حضرات مشائخ اپنے اپنے زمانے کے اندر یہی کام کرتے رہے، اسی کا نام تزکیہ ہے، اسی کے لیے بزرگوں کی صحبت کی ضرورت ہوتی ہے، مشائخ کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی صحبت میں رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اصل تو علم یہ تھا کہ علم کی روشنی میں خود بخود آدمی کو یہ چیزیں نظر آئیں، میرے اندر یہ رذائل بھرے ہوئے ہیں، میرے اندر یہ فضائل، ان فضائل کی یہ کمی ہے، اس لیے ان رذائل کو سب سے پہلے ہمیں دور کرنا ہے، فضائل کو حاصل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے، ایک ایک رذیلہ نکالنے کی ضرورت ہے، یہ رذیلہ بھی نکالیں، یہ بھی نکالیں، یہ بھی نکالیں۔ لیکن بعض دفعہ روشنی ہونے کے باوجود وہ روشنی اتنی کمزور ہوتی ہے کہ آدمی اپنے ان رذائل کو پہچان نہیں سکتا، اس لیے مشائخ کی صحبت کی اور ان کے مشوروں کی ضرورت ہے۔ وہ مشائخ حالات کو دیکھ کر بتائیں گے کہ نہیں نہیں تمہارے دل کے اندر فلاں فلاں رذیلہ موجود ہے، فلاں رذیلہ موجود ہے، فلاں رذیلہ فلاں ہے، فلاں نقص موجود ہے۔ جیسے ایک بیمار ہوتا ہے، بیمار آدمی بعض دفعہ اپنے آپ کو صحت مند سمجھے ہوئے ہوتا ہے اور یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں تو بالکل تندرست ہوں، میرے اندر بالکل کوئی کمزوری نہیں ہے، حالانکہ جب ڈاکٹر دیکھے گا تو بتائے گا کہ تمہارا تو کس درجے میں تم پہنچ چکے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہارا تو یہ حال ہو چکا ہے۔ خود میرے ساتھ ایک دفعہ یہ واقعہ پیش آیا، وہ شوگر کی مجھ کو تکلیف، ایک دفعہ کچھ دوسری دوائیاں سادہ کھائیں اور دل مطمئن ہو گیا کہ اب تو مجھ کو شوگر نہیں ہے، شوگر نہیں ہے۔ اور جب یہ اطمینان ہو گیا شوگر نہیں ہے تو دوا بھی چھوڑ دی، اور جب دوا بھی چھوڑ دی اب پرہیز بھی ختم کر دیا، دوا بھی ختم پرہیز بھی ختم۔ اور جب آدمی شوگر کا بیمار اور بد پرہیزی کرنا شروع کر دے گا تو وہ بڑھتے بڑھتے اس کی شوگر کہاں پہنچ جائے گی، اور میں بالکل یہ مطمئن کہ بالکل شوگر نہیں ہے، اور اب کمزوری شروع ہوئی، کچھ کمزوری شروع ہوئی، کچھ اور پریشانیاں شروع ہوئی، اپنی ذہنی طور پر ان کا ذہن شروع کر دیا بھائی کمزوری ہو رہی ہے، فلاں چیز کھانی چاہیے، فلاں چیز پکوانی چاہیے، وہ چیزیں اور مضر ہوتی رہیں۔ جب آدمی محض اپنی عقل سے کام کرے گا تو وہ چیزیں مریض کے لیے تو مضر ہوں گی، مریض کے لیے تو ضروری ہے کہ قدم قدم پر وہ اپنے معالج سے مشورہ کرے، میں کیا کھاؤں کیا نہ کھاؤں، کیا پرہیز کروں کیا بد پرہیزی کروں۔ مریض کے لیے تو اپنے معالج سے ہر چیز میں رجوع کرنا ضروری ہے، لیکن میں نے یہ کیا کہ نہیں میں تو بیماری نہیں ہوں، اس لیے اب اس کی ضرورت بھی نہیں ہے ڈاکٹر کو دکھانے کی، حکیم کو دکھانے کی اور اس سے رجوع کرنے کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب کمزوری بہت زیادہ بڑھ گئی، چکر آنے لگا اور دوسری اس طرح کی چیزیں ہونے لگیں کہ اب میں گر جاؤں، اب ایسا ہو جائے، تو اب سوچا کہ بھئی یہ چیز کیوں ہو رہی ہے، یہ شوگر تو ہے نہیں لیکن یہ چیز کیوں ہو رہی ہے۔ یہ خیال کر کے اب حکیم کے پاس، ڈاکٹر کے پاس جو ہمارے معالج تھے، ان سے رجوع کیا، ان کے پاس پہنچا، انہوں نے کہا کہ چلو احتیاطاً شوگر پہلے چیک کرا لیتے ہیں، मैंने कहा नहीं शुगर वुगर की कोई बात नहीं है, तुम कुछ और चीज देखो। कि नहीं चलो एहतियातन चेक करा लेते हैं। अब वो शुगर चेक कराने के लिए वहां पहुंचे तो अब उसकी रिपोर्ट आई और उसने देखा तो वो सर पकड़ के बैठ गया कि शुगर ये तो तुम्हारी 500 नहीं 600 की डिग्री पर पहुंची हुई है, और आदमी 500 तक पहुंचने में वो कोमे में चला जाता है और वो अस्पताल में दाखिल करना पड़ता है, और अपने पैरों से चल के तुम कैसे आए हो। अब वो सर पकड़ के बैठ गया। अब मालूम हुआ कि हम तो समझ रहे थे कि हमारे अंदर कोई ऐप नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, और डॉक्टर को बताया तो मालूम हुआ कि ये तो इतनी खतरनाक हद तक बीमारी पहुंची हुई है। तो जिस तरह बीमार अपनी बीमारियों को नहीं समझ सकता, खुद से इलाज नहीं करा सकता, उसके लिए मुआलिज की जरूरत होती है और कदम कदम पर मुआलिज से रुजू करने की जरूरत होती है, ये समझने के बावजूद कि मैं बीमार नहीं हूं, लेकिन फिर बाज़ दफा वो मजमुआ अमराज होता है और खतरनाक बीमारियों का वो मजमुआ बना हुआ होता है। इसलिए कदम कदम पर आदमी को अपने मुआलिज से रुजू करने की जरूरत है। जिस तरह जिस्मानी बीमारियों का ये हाल है, इसी तरह रूहानी बीमारियों का भी हाल है। आदमी समझ लेता है मेरे अंदर कोई हैब नहीं है, मेरे अंदर हसद नहीं है, मेरे अंदर बुग़्ल नहीं है, मेरे अंदर किब्र नहीं है, मेरे अंदर हुब्बे जा नहीं है, मेरे अंदर रिया नहीं है, मेरे अंदर शोहरत पसंदी नहीं है, मेरे अंदर दुनिया की मोहब्बत नहीं है, मेरे अंदर बुग़्ज़ नहीं है, इनाद नहीं है। आदमी अपने तौर पर अपने दिल को यह समझ के मुतमईन हो रहा होता है कि मैं तो बिल्कुल पाक साफ हूं, मेरा दिल तो बिल्कुल ऐसा है, साफ सुथरा है। लेकिन अपना मुतमईन होना काफी नहीं, बल्कि जरूरी होता है कि जो मुआलिज है उनसे रुजू करें, वो देख के और हालात का अंदाजा करके बताएंगे कि तुम्हारा दिल ये पाक साफ है या इसमें उयूब भरे हुए हैं, इसमें बीमारियां भरी हुई हैं और इलाज की जरूरत है, और क्या क्या इलाज की जरूरत है। इसलिए कदम कदम पर अपने मुआलिज से, अपने शेख से, अपने मशाइख से बराबर रुजू करने की जरूरत है और उनकी हिदायत को हासिल करके उसके मुताबिक बराबर इलाज में लगे रहना, फिक्र करते रहना और फिर भी अपने हालात की इत्तला देते रहना, यह इंतहाई जरूरी है। तो जिस तरह जिस्मानी बीमारियों का हाल है, इसी तरह रूहानी बीमारियों का भी हाल है। हम जिस्मानी बीमारियों में जिस तरह बगैर मुआलिज के अपना इलाज नहीं कर सकते और खुद अपनी राय के ऊपर हम अमल करके कामयाब नहीं हो सकते, इसी तरह रूहानी बीमारियों के सिलसिले में भी हम अपने मशाइख जो रूहानी मुआलिज हैं उनसे रुजू किए बगैर और अपने हालात की एक एक चीज की इत्तला किए बगैर हम सही सेहत याब नहीं हो सकते। लेकिन आज हमारा मामला बदला हुआ है। जैसे हमारी जिस्मानी बीमारियां हैं, उन जिस्मानी बीमारियों में तो जहां जरा सा शुबा होगा एकदम हम अपने मुआलिज से रुजू करेंगे और बताएंगे रात नींद नहीं आई डॉक्टर साहब, क्या बात है, घबराहट सी हो रही थी, रात आंख खुल गई, कई दफा आंख खुली, रात पेशाब ज्यादा आया, कई मरतबा आया, आज भूख नहीं लग रही है, आज पेट के अंदर कुछ जलन सी मालूम हो रही है, जरा सी भी जलन मालूम होती है, जरा सी कहीं चुभन मालूम होती है, कहीं जरा सा दर्द महसूस होता है, बेखाबी मालूम होती है, फौरन हम अपने मुआलिज से रुजू करते हैं, फौरन दिखाते हैं नहीं भाई चेकअप कराओ, ये कराओ वो कराओ। लेकिन हम अपनी रूहानी बीमारियों के सिलसिले में ये बिल्कुल गाफिल होते हैं और कभी हम इसकी फिक्र नहीं करते कि हम अपने मशाइख से अपने इलाज के सिलसिले में उनसे रुजू करें। और आज अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए, हम अपने मशाइख से अगर ताल्लुक भी कायम करते हैं, उनसे अपने फजाइल का तो जिक्र करेंगे, इतनी नमाजें पढ़ता हूं, इतनी तस्बीह पढ़ता हूं और ये ख्वाब देखता हूं, ऐसा करता हूं वैसा करता हूं, लेकिन जो रदाइल भरे हुए हैं उनका कभी जिक्र नहीं करेंगे। मेरे अंदर यह खराबी है, दूसरे को देखकर नेमत देखकर मुझ में हसद पैदा होता है, दूसरों की तहकीर मेरे जहन के अंदर आती है, मैं दूसरों से अपने आप को बड़ा समझता हूं, ये मेरे अंदर बीमारी है, बात बात पे मुझे गुस्सा आता है और इस तरह कीना कपट मेरे अंदर भरा हुआ है, ये सब चीजें भरी हुई हैं। कभी हम अपने सही हालात अपने मशाइख से नहीं बयान करेंगे। جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ وہ رذائل اور وہ گندی عادتیں جو کی تو پلکتی رہتی ہیں بڑھتی رہتی ہیں اور یہ بیماری لا علاج حد تک پہنچی ہوئی ہوتی ہے اور ہم سمجھے ہوئے ہوتے ہیں کہ نہیں ہم تو بالکل پاک صاف ہیں ہمارے اندر کوئی رذیلہ نہیں ہے. اس لیے اپنے مشائخ سے رجوع کرنے کی ضرورت ہوئی. اسی لیے حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین اپنی ایک ایک حالت کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کرتے تھے اور اس کا علاج دریافت فرماتے تھے. اور پھر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین باوجود اس کے کہ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور آپ کی صحبت مبارکہ نے بالکل مجلہ بنا دیا اور ان کو پاکیزہ بنا دیا، لیکن پھر بھی وہ اپنے سے کبھی مطمئن نہیں ہوتے تھے. جہاں ذرا سا دل کے اندر احساس ہوا فوراً اس رذیلے کو دور کرنے کی کوشش کرتے تھے اور اس کی اصلاح کی فکر کرتے تھے. جہاں ان کو ذرا سا کھٹکا لگا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں کچھ وفود آئے، باہر سے وفود آتے رہتے تھے، بادشاہوں کے وفود آ رہے ہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور جلدی سے مسکیدہ اٹھایا اور مسکیدہ اٹھا کے اور کنویں میں سے پانی کھینچا اور مسکیدے بھر بھر کے وہاں لوگوں میں غریبوں کے یہاں وہ پانی جا کے بھرنا شروع کر دیا. وہ وفود آئے ہوئے ہیں باہر ملکوں سے، بڑے مہمان اور بادشاہوں کے وفود وہاں موجود ہیں. باد صاحبہ نے عرض کیا کہ حضرت یہ کیا، وہاں وفود بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے یہ مشیدہ اٹھا لیا ہے اور پانی وہاں بھرنا لوگوں کے گھروں میں شروع کر دیا ہے؟ کہ ہاں، میرے دل کے اندر بھی یہ خیال آ گیا کہ عمر تو بھی کچھ ہو گیا، تو بھی کچھ ہے، کتنے بڑے بڑے وفود تیرے پاس آ رہے ہیں، تو کچھ ہے تبھی تو آ رہے ہیں. میرے اندر ذرا بڑائی سی پیدا ہو گئی، اس کے علاج کے لیے میں یہ کر رہا ہوں. جس کو اللہ تعالی نے جنت کی بشارت دی، جنت میں اس کا محل دیکھنے کی بشارت دی، عمر میں جنت میں گیا تو میں نے تمہارے محل کو دیکھا، جو جنت میں تمہارا محل تیار ہے اس محل کو دیکھا، اور میں نے چاہا کہ اندر جا کے دیکھوں لیکن مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی. سیدنا عمر فاروق رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ حضرت میں آپ کے بارے میں غیرت کروں گا، جنت میں مکان دیکھنے کی بشارت دی جا رہی ہے اور فرمایا جا رہا ہے لوکان نبی جم بادی لکانا عمر. عمر کا تو وہ حال ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. اور ان کے لیے کہا جا رہا ہے الحق ینطق علی لسان عمر، عمر کی زبان کے اوپر تو حق بولتا ہے، غلط چیز ان کی زبان پر آتی نہیں ہے. اور عمر کا تو یہ حال ہے کہ جس رستے کو عمر جاتا ہے شیطان اور شیطان صفت انسان اس رستے کو بھی نہیں جا سکتے. شیطان کو یہ قدرت نہیں ہے کہ جس رستے کو عمر گئے ہیں اس رستے کو بھی جا سکے، یا شیطان صفت انسان اس رستے پہ کو جا سکے. یہ ساری بشارتیں ان کے لیے موجود، لیکن پھر اپنے سے خائف ڈر رہے ہیں، لرز رہے ہیں، کہیں میرے اندر یہ رذیلہ تو پیدا نہیں ہو گیا، بڑائی تو میرے اندر نہیں آ گئی. لیکن آج ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہم بالکل اپنے سے بے خبر، ساری دنیا کے عیوب ہمیں نظر آئیں گے، دوسروں کے عیوب نظر آئیں گے، فلاں ایسا ہے، فلاں میں یہ عیب ہے، فلاں میں یہ عیب ہے، فلاں میں یہ عیب ہے، دوسروں کے عیوب نظر آئیں گے، ان کے عیوب کے پیچھے پڑے رہیں گے، کبھی اپنا عیب نظر نہیں آئے گا. ہمارے اندر بھی کوئی عیب ہے، دوسروں کی اصلاح کی فکر کریں گے، اپنی اصلاح کی فکر نہیں کریں گے. آج ہمارا یہ حال ہے تو اپنی اصلاح کیسے ہو جائے گی؟ کبھی بھی اصلاح نہیں ہو سکتی. اور ہمارے اندر اگر علم کی روشنی ہوتی تو پھر یہ کیا کہ اپنے گھر کے اپنے دل میں رذائل بھرے ہوئے تو نظر نہ آئیں اور دوسروں کے رذائل اور عیوب نظر آئیں، اپنے کپڑے کے داغ دھبے تو ہمیں نظر نہ آئیں اور دوسروں کے داغ دھبے ہمیں نظر آئیں، اپنے گھر کے اندر سانپ بچھو بھرے ہوئے ہیں وہ تو ہمیں نظر نہیں آئیں، اور دوسرے کے مکان کے اندر دیکھا کہ مچھر تھا وہ مچھر ہمیں نظر آ رہا ہے، بھئی تمہارے گھر میں مچھر تھا، تمہارے گھر کے اندر مکھی ہے، ہمیں وہاں کی مکھی نظر آئی، وہاں کا مچھر نظر آیا، اور اپنے گھر میں جو سانپ بچھو بھرے ہوئے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آئے، تو یہ روشنی کیسی؟ معلوم ہو گیا کہ کچھ نہ کچھ تو کمی ہے. اور یہ وہی چیز ہے جسے کہتے ہیں کہ چراغ تلے اندھیرا. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے جب آدمی نیچے نظر نہیں کرتا تو چراغ کے نیچے اندھیرا ہوتا ہے، ادھر ادھر روشنی پھیلی ہوئی ہے اور نیچے اندھیرا ہے. آج ہمارا حال ایسا ہی ہوتا ہے. ورنہ تو بھائی اصل چیز تو یہ ہے کہ علم کے ذریعے سے سب سے پہلے انسان کو اپنے دل کی حالت نظر آئے, وہ رضائل نظر آئیں, پھر ان کے دور کرنے کی اپنے مشائخ کے مشورے سے فکر کرے, فضائل اور محاسن کو حاصل کرنے کی فکر کرے, کوشش کرے, اپنے مشائخ سے برابر رابطہ رکھے اور ان سے ان چیزوں کو ذکر کرتا رہے. یہی بھائی مشائخ کی صحبت میں اسی لیے ان چیزوں کو لے کے جانے کی ضرورت ہوتی ہے. حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی صحبت مبارکہ سے پہلے دنیا کی ہر گندگی ان میں بھری ہوئی تھی, قتل و غارت گری, حسد, کینہ, کپٹ, کبر, ساری برائیاں ان میں موجود تھیں, جوا, چوری, سٹے, شراب نوشی ان کی عادتیں بنی ہوئی تھی. لیکن جب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ ان کو میسر آئی تو وہ دنیا کے لیے نمونہ بن گئے, جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. اللہ اللہ, کیا نظر تھی, کیا نظر تھی کہ مردوں کو مسیحا کر دیا, جو مردے تھے اللہ نے ان کو مسیحا بنا دیا, دوسروں کے لیے رہبر بن گئے, انہوں نے اس طرح اپنا تزکیہ کر کے ان کا یہ حال ہو گیا. اسی لیے لوگ ڈاکو تھے, چور تھے, کیا کیا برائیاں بھری ہوئی تھیں, لیکن جب وہ مشائخ کی صحبت میں رہ کر صحیح طور پر ان کی صحبت اختیار کی, جو صحبت کا طریقہ ہے, اور طریقہ وہی ہے کہ آدمی اپنی ایک ایک حالت بتائے, اپنی برائی کو بتائے, پھر اس کا علاج تلاش کرے, علاج پوچھے, اس کے اوپر عمل کرے, پھر اطلاع کرے. جب اس طرح آدمی کرتا رہے گا کرتا رہے گا, ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ یہ انسان یہ بالکل پاک صاف ہو جائے گا, رذائل سے پاک ہو جائے گا, فضائل سے مزین ہو جائے گا, اور پھر اس کا دل وہ دل ہوگا کہ جو اللہ کے یہاں اس کی قیمت ہوگی, اور اللہ کے یہاں یہ اس دل کو لے جا کر اللہ اس کے دل سے خوش ہوگا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں سے یہ دل جو ہے اللہ کے ذکر سے ان کو اطمینان ملتا ہے. تو یہ دل جب ایسا ہو گیا, خواجہ مزدور رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ ایک شعر کہا, حضرت اقدس حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس 1,00,000 روپے ہوتے تو میں خواجہ صاحب کو انعام میں دے دیتا. ایسا شعر کہا. کیا شعر کہہ دیا؟ ایک شعر کہا, ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی. یہ دل تجلی گاہ اکبرست, تجلی گاہ جلیل اکبرست, یہ دل جو ہے اس کو اللہ نے اپنی تجلی گاہ بنایا ہے. لیکن اللہ کی طرف سے تجلی اس دل کے اندر کب ہوگی؟ جب یہ رذائل سے پاک ہوگا, غلط تعلقات سے, گندی چیزوں سے, گندی محبت کی نجاستوں سے. جب یہ دل پاک صاف ہوگا تب یہ دل اس لائق ہوگا کہ اس قلب کے اوپر اللہ کی طرف سے تجلی ہو, اور جب اللہ کی تجلی ہوگی تو اب یہ دل دل ہوگا اور یہ باقیمت ہوگا. جیسے شاہی تخت ہوتا ہے, شاہی تخت جب بادشاہ اس کے اوپر جلوہ فرما ہوتا ہے, جلوہ فروز ہوتا ہے, تو یقیناً وہ شاہی تخت وہ بہت قیمتی ہوتا ہے, اور اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ اس کی کیا قیمت ہے. یہ بادشاہ کا شاہی تخت ہے, آدمی اس کی قیمت کو جانتا ہے. لیکن اگر وہ دل, وہ شاہی تخت ہم نے گندا بنا دیا, نجاستیں ڈال دی, یہاں گندگی پڑی ہوئی ہے, کوڑا کباڑا پڑا ہوا ہے, اب ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں تو بادشاہ وہ اس پہ نہیں آ سکتا, وہاں تجلی بادشاہ کی نہیں ہو سکتی, بادشاہ جلوہ افروز نہیں ہو سکتا. اب اس دل کی بھی کوئی, اب اس شاہی تخت کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے, اب اس کی کوئی قیمت نہیں. اس کی قیمت تو جبھی تک قیمت ہے جب وہ شاہی تخت ہے, بادشاہ جب تک اس کے اوپر جلوہ افروز ہوتا ہے تو وہ قیمتی ہے, ورنہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اسی طرح انسان کا دل اسی وقت یہ قیمتی ہے جب یہ تجلی گاہ جلیل اکبر بنا ہوا ہو, اللہ کی تجلی اس قلب کے اندر ہو رہی ہو, اور وہ جبھی ہوگی جب یہ رذائل سے پاک صاف ہو. گندگیوں میں ہوتے ہوئے اللہ کی تجلی کی تمنا کرنا یہ بھی یہ بہت بڑی گویا رقص ہے کہ گندگیوں سے بھرا ہوا دل اور ہم تمنا کریں کہ اس میں اللہ کی تجلی ہو. پہلے دل کو صاف تو کریں, دل کو صاف کر کے پھر اللہ سے تمنا کریں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجلی ہو. بس مشائخ کے یہاں یہی کام ہوتا ہے، اسی لیے ضرورت ہوتی ہے کہ اپنے بڑوں سے، اپنے مشائخ سے تعلق قائم کیا جائے، اور ان سے تعلق قائم کر کے ہم اپنی اپنی اصلاح کریں، رذائل کو دور کریں، فضائل کو حاصل کریں، اور یہی زندگی کا مقصد ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اپنے عیوب اور نقائص اور رذائل سے اپنے آپ کو، اپنے دلوں کو صاف کر کے، اور فضائل اور محامد سے اپنے دلوں کو مزین کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اپنے مشائخ کی محبت اور ان کی صحیح صحبت اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.